الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ان شاء الله ہم لوگ پانچواں حصہ پڑھیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا. اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے اسباب اور آپ کے دور میں جو فتوحات ہوئی تھیں اور وہ سانحہ کس طرح پیش آیا شہادت کا اور کچھ صحابہ کرام کے آپ کے بارے میں اقوال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لینے کی. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال رہا، اور 12 سال کے عرصے میں بہت ساری فتوحات ہوئیں الحمدللہ. اسلامی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی مسلمانوں کو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ فتوحات ہو رہی تھی اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو لہٰذا روحانی طور پر ویسا تزکیہ اور تربیت نہیں ہو سکی لوگوں کی. لوگ اسلام تو قبول کر رہے تھے، مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہو رہی تھی، لیکن ویسی تربیت اور ویسا تزکیہ ان کا نہیں ہو پا رہا تھا. تو بہرحال 12 سال کے عرصے میں بہت دور دراز کے علاقوں تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی اور مسلمان الحمدللہ فتوحات اور فتوحات حاصل کرتے رہے. بہت سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور پہلا بحری بیڑا ان کے زمانے میں قائم ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دولت کثرت سے آنے لگی تھی، تو لہٰذا ہر ایک کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا گیا مسلمانوں کے لیے، ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے. بلکہ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ اسلامی حکومت میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے وظیفے کا انتظام ہو سکے. آذربائیجان، روم کا جو باقی حصہ بچا تھا، ایران کا جو باقی حصہ بچا تھا، اور پہلا بحری بیڑا قائم ہوا جو کہ سمندر میں ان لوگوں نے جا کر خود جنگ کی الحمدللہ. تخارستان، جوزجان اور جتنے بھی جو یہ سوری رشیا کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے. خراسان میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی الحمدللہ، نیشاپور، اور شام میں سیریا میں آگے بڑھتے چلے گئے مسلمان، قبرص فتح ہوا. مصر کا جو آگے کا ایریا تھا، اسکندریہ کا علاقہ، افریقہ کے علاقے، یہ تمام علاقے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے. پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مومنوں سے وعدہ تھا فتوحات کا وہ پورا ہوا. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں سے کیے تھے. پھر جنگی طریقوں اور پالیسیز میں تبدیلی کی گئی تھوڑی سی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، کیونکہ اب دور دراز کے علاقوں تک یہ پھیل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، تو لہٰذا نئے نئے ہتھیار بھی ان لوگوں کو استعمال کرنے پڑے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا جو فوجیوں کو لینے کا جو قانون تھا، ایک اصول تھا، وہ قائم رہا کہ ایسے لوگوں کو لیا جائے جو بہادر بھی ہوں اور قرآن میں سب سے آگے ہوں پڑھنے پڑھانے میں. اور بھی جو فائدے ہوئے کہ سرحدوں کی نگہبانی کا انتظام ہوا، یعنی جو سرحدوں پر محافظ ہوتے ہیں اس کا انتظام کیا گیا. پھر جو مال غنیمت ملتا رہا مسلمانوں کو، اب اس کو سیریا اور عراق کے علاقوں میں بھی تقسیم کیا جانے لگا. پھر دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کے اندر ایک وحدت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ تحفظ کا معاملہ تھا، اور لشکر کو یہ تمام دفعات معلوم تھی کہ مسلمانوں کو جنگ کیسے کرنی ہے، دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ایک بہت ہی بہترین کام کیا جس کی بنا پر وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، کہ امت کو انہوں نے ایک مصحف پر جمع کرنے کا عظیم دینی اور تاریخی کارنامہ انجام دیا. کتابت قرآن کے مراحل تکمیل کو پہنچے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ اور طریقے سے لکھا جاتا تھا، اور لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لکھا گیا تو قریش کے طریقے پر ہی لکھا گیا، یعنی مزید خوش خطی کے ساتھ لکھا گیا، جس کی بنا پر قرآن پڑھنا آسان ہو گیا تھا، کیونکہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ پڑھ سکے دیکھ کر یا پھر صرف سن کر حفظ کر سکے، تو دونوں طریقے رائج کیے گئے کہ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو بھیجا گیا تاکہ وہ قرآن ان لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اور ساتھ میں مصحف بھی بھیجے گئے. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ایک لقب اور پڑ گیا تھا کہ جامع القرآن، یا قرآن کو جمع کیا انہوں نے، یا جامع قرات القرآن، کے قرآن کو ایک قرات پر، قرآن کی ایک قرات پر تمام امت مسلمہ کو انہوں نے جمع کیا. الحمدللہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عہد نبوی میں ہی قرآن کی کتابت تو ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی آتی آپ اس کو لکھوا لیا کرتے تھے، اور آپ کے جو کاتبین وحی تھے اس میں بہت سارے نام ہم کو ملتے ہیں، جس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام بہت زیادہ مشہور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیتے اور وحی لکھوا لیا کرتے تھے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں فضائل قرآن کے باب میں باب کتاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں کا بیان، اور انہوں نے وہاں پر دو حدیثیں درج کی ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اور یقیناً آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، یعنی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابت قرآن کا کام ہوا. پھر برا رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا زید کو میرے پاس بلا لاؤ اور اسے کہو کہ تختی، دوات اور شانے کی ہڈی لیتا آئے، یا فرمایا شانے کی ہڈی اور دوات بھی ساتھ لے آئے. قرآن کریم مکہ مکرمہ میں بھی لکھا جاتا رہا ہجرت سے پہلے، وہاں پر بھی کاتبین وحی تھے، اور کہتے تھے کہ جو آپ کے کاتبین وحی میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھے، جو پہلے تو اسلام سے پھر گئے لیکن بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور تمام خلفائے راشدین چاروں خلفا جو تھے وہ بھی کاتب تھے، وحی لکھا کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی اور اس کو لکھا ہوا مصحف میں پایا گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا قرآن لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، مختلف چیزوں پر، کھجور کے پتوں پر اور سفید پتھروں پر لکھا ہوا تھا، یا لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. صحیفوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہونے کے علاوہ جبریل امین ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور جس صلی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس سال دو مرتبہ آپ نے اس کا قرآن کا دور کیا. تو ہر سال اس لیے دور کرتے تھے تاکہ جو ناسخ و منسوخ آیت ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں، اور جس ترتیب سے جبریل امین اللہ کے رسول کو قرآن کا دورہ کروایا کرتے تھے تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن کی ترتیب کے ساتھ کون سی صورتیں ہیں، یعنی کون سی صورت پہلے ہے، کون سی صورت بعد میں ہے، کون سی آیت پہلے اور کون سی آیت بعد میں ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ قرآن ویسی تھا، چمڑوں پر، مختلف ہڈیوں پر، کھجور کے چھالوں پر، لوگوں کے سینوں میں جمع تھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اس قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا، زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا کام، یعنی قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اپنے ذمے لیا. تو قرآن جمع کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی، محسوس ہوئی کہ بہت سارے لوگ جنگ میں شہید ہونے لگے تھے جو کہ حفاظ کرام تھے، لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ کہ حفاظ کرام ایک ایک کر کے شہید ہو جائیں، تو قرآن لوگوں کے سینوں میں ہے تو کہیں ایسا نہ کہ حفاظ کرام شہید ہو جائے تو قرآن ختم ہو جائے، لہٰذا اس کو لکھ لینا چاہیے ایک جگہ. تو پھر یہ لکھنے کا کام کیا گیا الحمدللہ. تو جب آپس میں رائے اور مشورہ کیا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اسی میں خیر نظر آتی ہے. پہلے تو وہ لوگ انکار کرتے رہے لیکن پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں شرح صدر پیدا کر دیا اور انہوں نے قرآن کی تدوین کا کام شروع کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کمیٹی کا ممبر، یعنی لیڈر بنایا گیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بس ایک ہی دفعہ وہ قرآن کو ایک جگہ لکھ لیا گیا تھا جو بہت لمبا تھا مصحف، کہا جاتا ہے کہ سات ہاتھ چوڑا یا چھ ہاتھ لمبا، اس طرح سے کافی لمبا بتایا جاتا ہے، اور اس کو ایک جگہ لکھ کر رکھ دیا گیا، اور بہت ہی موٹی چیزوں پہ لکھا گیا تھا کیونکہ تختیوں وغیرہ پر لکھا گیا تھا، تو بہت زیادہ ہیوی ہو گیا تھا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ چونکہ ترقی کرتے کرتے یہ لوگ بہت آگے بھی بڑھ گئے تھے اور بہت دور دراز کے علاقوں تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی تھی، تو الحمدللہ اس وقت پھر پیپر بھی اویلیبل تھا، یعنی اتنا مشکل نہیں تھا پیپر، خیر آج کے جیسا تو آسان تھا ہی نہیں، لیکن اس وقت بھی کم از کم پیپر مل گیا ان کو، تو لہٰذا انہوں نے سات نسخے لکھوائے عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے بھی یہ ذمہ داری کیا کی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی، حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن رکھا ہوا تھا، وہ قرآن جو لکھا گیا تھا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کے حصے میں کام آیا، یعنی خاتون کو اتنا بڑا آنر ملا کہ یہ جو مصحف لکھوایا گیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر رکھوایا گیا، ان کو اس کی حفاظت پر معمول کیا گیا. ماشاءاللہ، آپ اس سے دیکھیں کہ خواتین کو اسلام میں کتنی عزت ہے، اور خواتین کو کس طرح سے علمی معاملات میں آگے رکھا گیا. خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ صحابہ کے دور میں، یہ ہمارا دور ہے. اور خصوصاً جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، جو ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہیں، ان کی سوچ ہے کہ عورتوں کو کوئی ویلیو نہ دی جائے، کوئی ویلیو ان کی نہیں ہے، کوئی اہمیت دی جائے ان کو، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. تو بہرحال، اور یہ قرآن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع کرنے کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دراصل ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں جب جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا وقت آیا تو قرآن کی قرآت پر لوگوں کے درمیان مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور لوگ، چونکہ ظاہر سی بات ہے مختلف قوموں کے لوگ تھے، مختلف لینگویجز والے لوگ تھے، اب قرآن انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، پڑھنا تو نہیں آتا تھا ان کو، لیکن صرف سن کر انہوں نے یاد کیا تھا. تو کہیں قل والی بات تھی تو کوئی اس کو قل کہتا تھا، اور کہیں قل کی بات تھی تو اس کو کوئی قل کہتا تھا. اور آپ دیکھیں بہت فرق ہے، قل کاف لام قل یعنی کھاؤ، اور قل جو دو نقطے والا قاف ہے اس سے قل کہو. تو ایسے بہت سارے ایسے الفاظ تھے جو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، چونکہ انہوں نے اس کو لکھا ہوا نہیں دیکھا تھا، لہٰذا وہ بس سنتے آئے تھے، پڑھتے رہے تھے، تو اس میں اختلاف ہونے لگا. پھر قرآت میں اختلاف ہونے لگا، کیونکہ پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر پڑھتے تھے، تو لہٰذا وہ طریقہ بھی معروف تھا کہ آپ نے اس طریقے پر پڑھا، لہٰذا اس کو اسی طریقے پر پڑھنا چاہیے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے لوگ، ان میں کچھ بوڑھے لوگ ہیں، کچھ قبیلے والے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان نہیں الٹتی ہے، جیسے کچھ لوگ تھے جو سین کو شین اور شین کو سین پڑھا کرتے تھے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ اس میں پروناؤنسیشن میں ان سے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، لیکن معنی میں فرق نہیں آنا چاہیے، تو اجازت تھی. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ پھر جب یہ اختلافات بڑھنے لگے، قرآن کی قرآت کی قرآت میں اختلافات بڑھنے لگے، تو انہوں نے پھر اس کو ایک قرآت پر جمع کرنے کی کوشش کی، اور قریش کے طریقے پر، قریش کے رسم الخط کے مطابق یہ قرآن لکھوایا گیا. کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اور چونکہ آپ قریش کے قبیلے سے تھے، لہٰذا اسی کی لغت پر قرآن لکھا جائے گا. اور قرآن جمع کرنے کے لیے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تمام صحابہ کرام نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا، کبھی کسی نے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی. اس کے بارے میں پہلے بہت سارے سامنے انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، ایک دوسرے سے رائے لی، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اور تمام لوگ اس پر راضی تھے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر کے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پر، کیونکہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کام کر چکے تھے. تو بہرحال، جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا. یہ مصعب بن سعد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس موجود تھے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی نقل تیار کرنے کے بعد باقی ماندہ مصاحف جلا دیے. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے عثمان رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کی تحسین فرمائی ہے. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور کام کیا کیا کہ جو لوگوں کے پاس اپنے اپنے لکھے ہوئے ذاتی مصحف تھے، یا ذاتی جو تختیاں تھیں جس پر لکھے ہوئے تھے، اب انہوں نے اس کو بغیر اعراب کے لکھا تھا، اپنی ذاتی اس کے بارے میں اس کو ایکسپلینیشن بھی لکھ رکھا تھا. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر آج لکھے ہوئے رہتے ہمارے پاس، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سوچیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا خود سے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی نسخہ ہے، اگر ہم کو آج مل جائے تو ہم کتنا ٹوٹ پڑے نا اس پر، کہ اچھا ہم تبرک کے طور پر اس کو رکھ لیں. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ذاتی نسخہ تھا، انہوں نے اس میں صلاۃ الوسطی، جو سورہ بقرہ کی آیت ہمیں ملتی ہے، اس میں انہوں نے صلاۃ الوسطی کے بیچ میں لکھ رکھا تھا کہ صلاۃ العصر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلاۃ الوسطی سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز. تو انہوں نے اپنے خود کے سمجھنے کے لیے وہاں پر وہ صلاۃ العصر لکھ رکھا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ہم تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے کہ اچھا یہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے. تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جو صحابہ کرام کے ذاتی جو نسخے لکھے ہوئے تھے اس کو انہوں نے جلا دیے، اور جو ایک لغت پر انہوں نے قرآن لکھوا دیا صحابہ کرام کے مشورے سے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے انڈر میں، تو انہیں مصاحف کو انہوں نے تمام صوبوں میں گورنرز کے پاس بھیج دیا اور ساتھ میں ایک قاری بھی بھیج دیا کہ اب اسی کو فالو کیا جائے. قاری بھی پڑھنے والا تھا ساتھ میں اور ساتھ میں قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا اور باقی تمام نسخے انہوں نے جلا دیے. تو اس لیے کہ فقہی مسئلہ بھی ہمیں اس سے ملتا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عثمان رضی اللہ عنہ کو, کہ جو قرآن کے پرانے اوراق ہیں جس میں عربی لکھی ہوئی تھی ہم کیا کریں. کچھ لوگ اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں, لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ کہ اس کو جلا دیا جائے, کیونکہ زمین میں دفن کرنے سے بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے بے حرمتی ہو جائے ان قرآن کی آیات کی, تو بہتر ہے اس کو جلا دیا جائے. تو اس لیے یہ ایک فقہی مسئلہ بھی الحمدللہ ہمیں ملتا ہے قرآن کو جمع کرنے کا. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کام تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا, جو انہوں نے ایک مصحف پر سب کو جمع کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسباب کیا تھے, یعنی وہ کیا ریزنز تھے جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, اور وہی سارے کام ہوتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ فرما چکا ہے. تو پہلی بات تو ہم کو اس تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. ہم اپنی طرف سے بہت ساری باتیں کہیں کہ اچھا اگر ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا, عثمان رضی اللہ عنہ یہ ایسا نہ کرتے, اقربہ پروری نہ کرتے, نرم دل نہ ہوتے, سخت دل ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ ایسی بات غلط ہے, اصل میں یہ ایمان کے خلاف اور ایمان کے منافی ہے. یہ سب معاملات اس طرح سے ہونے تھے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا, اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں پہلے بات ارشاد فرمائی بھی تھی, خبر بھی دے دی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے لیکن سات آزمائشوں کے, یہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا. اور یہ سب کیوں, یہ ساری باتیں کیوں پھیلی کہ غیر مسلموں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, مستشرقین نے جو کتابیں لکھی ہیں, اور مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ لوگ یاد رکھنے کہ مستشرق وہ ہوتے ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں لیکن اسلام کے بارے میں تحقیق کے ساتھ کتابیں لکھتے ہیں, یعنی ان کی پوری تصانیف, پوری ان کی کتابیں اسلام پر ہوں گی, اسلامی ٹاپکس پر ہوں گی, اور تحقیق کر کے لکھیں گے, لیکن اس میں ساتھ میں انہوں نے تعصب بھی ملا دیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی جہاں پر 80% یا 70% باتیں سچ ہوتی ہیں تو 30% انہوں نے اتنا زہر گھول دیا ہے اس میں کہ اس سے پھر مسلمان قاری بھی بچ نہیں سکے. اور ہمارے مسلمان رائٹرز نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی انہی کتابوں کو سورس بنایا, یہی انہی کتابوں سے وہ لوگ لیتے رہے معلومات مستشرقین کی کتابوں سے, لہٰذا پھر ان کی کتابوں میں بھی نہ چاہتے ہوئے وہ ایک زہر آ گیا سمجھے. یعنی بہت سارے مسلمان رائٹرز ایسے ہیں جنہوں نے نادانی میں اور لا علمی کی بنا پر انہی کی باتیں لے لیں اور اپنے صحابہ کرام پر تان کر دیا. بہت سارے صحیح رائٹرز نے بھی ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اس لیے یقین جانے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک یا دو ٹاپک میں ختم کر سکتے تھے, دو سٹنگ میں. لیکن کیوں اتنا ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں, تاکہ ہم کو وہ اسباب و ریزن پتہ چلے. اور جو ایک غلط تصویر عثمان رضی اللہ عنہ کی پیش کی گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت فتنوں کا دور تھا اور بہت خراب دور تھا, یہ ایکچولی سارا پروپیگنڈا ہے مستشرقین کا پھیلایا ہوا اور کچھ اور گروپس کا. آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے کہ وہ کون سے گروپس ہو سکتے ہیں, جس میں مین ایک رافضی ہے, رافضی گروپ, جنہوں نے یہ بہت زہر پھیلایا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف. سے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے. اور اس کے بارے میں بہت سارے اسکالرس, امام طبری, امام ابن تیمیہ اور بہت سارے اسکالرس نے یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ تاریخ اسلامی کی تدوین کا آغاز بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد ہوا, اور باطنیوں اور شعوبیوں نے شعبیت کا لبادہ اوڑ کر تاریخ اسلام کے روشن ابواب کو سیاہ بنا کر پیش کیا, یوں اس دور کی تمام اچھائیوں کو مٹا دیا. یعنی چونکہ بنو امیہ کا دور ختم ہوا تھا اور ایک دوسرا دور شروع ہوا تھا, تو کچھ لوگ جو باطنی فرقہ تھا ایک, اور ایک شعوبی نامی ایک فرقہ پیدا ہوا تھا, تو ان لوگوں نے دراصل اسلامی تاریخ کو بہت ہی مسخ کر دیا, بہت زیادہ اس کو ایک طرح سے بلیک بنا کر پیش کیا. تو بہرحال ہم کو آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھنا چاہیے, اور یہ مستشرقین اس میں شامل تھے, مستشرقین نے جو کتابیں لکھی, لہٰذا ان لوگوں کی کتابوں کو ہی مسلمان فالو کرتے رہے اور یہ زہر آج تک گھلا چلا آتا رہا ہے. تو آپ یاد رکھیں مستشرقین کس کو کہتے ہیں, وہ نان مسلم جو اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے کوئی کتاب یا کوئی بات لکھے, ٹھیک ہے, تو وہ مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے. کیونکہ آپ یہ نہ سمجھے جب بھی مستشرقین کی بات آئے تو آپ سوچیں کہ اچھا مشرقین الگ ہے, یہ مستشرقین الگ ہے. اور اس میں ایک نام گولڈ زہر بہت مشہور ہے, اسپرنگر بھی بہت مشہور ہے, اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں. جن لوگوں نے حدیث پر بھی کتابیں لکھی اور یقین جانے کہ بہت اچھی کتابیں لکھی، لیکن اس میں ساتھ میں بہت کچھ غلط سرد بھی لکھ دیا، یعنی 80% سچ لکھا تو 20% اس میں جھوٹ شامل کر دیا۔ تو بہرحال اس کی بھی بہت ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا، آپ نے خبر دے دی تھی، اور بہت ساری احادیث میں خبر ہمیں ملتی ہے کہ یہ امت باہم اختلاف کرے گی اور ان کے درمیان آپس میں جنگ و قتال بھی ہوگا۔ بہت ساری احادیث میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور جس میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو الرٹ کیا تھا کہ ایسے وقت میں جب مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو تم لوگ کوئی جنگل یا دیہات میں جا کر بس جانا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر اس لیے کیا تھا تاکہ امت کی تربیت ہو، امت کی تربیت کے نقطۂ نظر سے کیا تھا، اور امت کو سب پہلے اس کی اطلاع دے دی تھی تاکہ وہ ذہنی طور پر ان مسائل سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ فتنے جب قائم ہوں، فتنے جب وقوع پذیر ہوں تو اس دوران وہ صحیح طرز عمل اختیار کر سکیں۔ پھر ان احادیث میں کچھ ایسی احادیث بھی تھی جس میں ان فتنہ پردازوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، اور یہ وہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پر تو بہت ہی بڑے ایمان والے نظر آئیں گے لیکن ان کی عقلیں منحرف ہو چکی ہوں گی، ٹرن ہو چکی ہوں گی، ان کے دل ٹیڑھے ہوں گے اور وہ سوجھ بوجھ سے خالی ہوں گے، جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ شدت پسند ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا، جو معتزلی فرقہ یا خوارج جو ہے وہ اسی کی پیداوار ہے اصل میں۔ پھر ان احادیث میں یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ یہ فتنے منافقین کو بے نقاب کرنے کے لیے ہوں گے اور مومنوں کے لیے پالش کا کام دیں گے، یعنی مومن نکھر کر اور ایک طرح سے پختہ ہو کر سامنے آ جائیں گے، مومنوں کا ایمان بڑھے گا اور مومن پھر امر بالمعروف کے لیے اور نہیں عن المنکر کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ کام کرنے کے لیے، اور یہ دراصل ایک آزمائش ہوگی، اور اس دوران وہی لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ خود مجاہدے کے عادی ہوں گے، یعنی خود بھی اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کریں گے اور معاشرے میں برائیوں کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے۔ پھر ان فتنوں سے آگاہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا اللہ کے رسول کا کہ یہ فتنے دراصل ایک وارننگ اور ایک ڈراوا تھے، تاکہ صحابہ کرام یہ دوسرے مسلمان جب ان فتنوں کے بارے میں سنیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگوں سے قتل سرزد ہوگا اور میری امت کے کچھ لوگ دنیا میں الجھ جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، ایسی بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امت کے لوگ ہوشیار رہیں، ان فتنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان برائیوں سے وہ دور ہٹتے جائیں، ان برائیوں میں انوالو ہونے کی کوشش نہ کریں اور ہر وقت خوفزدہ رہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، ان فتنوں میں نہ پڑیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے جھگڑوں اور اختلافات کے واقع ہونے کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، ایسی احادیث رسول اکرم سے کئی طرق سے محفوظ ہیں جن میں اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ امت لازمی طور پر گروہ بندیوں اور اختلاف اور انتشار کا شکار ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا یا ڈراتے رہے تاکہ جس کے مقدر میں اللہ تعالی نے نجات رکھی ہے وہ اس سے بچ جائے۔ تو بہرحال یہ فتنوں کا ظہور ہوا، فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمیں خبر دے دی تھی، اور فتنوں سے آگاہ کرنا نجات کے طریقوں کی حد بندی کا ایک طرح سے لطیف انداز بتایا گیا کہ اس سے انسان کے اندر ایک اپنی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے کہ جب اگر وہ فتنوں کے بارے میں جان لے۔ پھر دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان فتنوں سے آگاہ کرنے میں اللہ کے رسول نے بعض ریزنز بھی بتائے تھے، کچھ اسباب بتائے تھے کہ اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہوگا اور یہ فتنے کیوں پیدا ہوں گے، تو پھر تم کس طرح سے اس سے محفوظ رہ سکتے ہو، وہ چیزیں بھی اللہ کے رسول نے بتائی تھی، اور یہ تمام احادیث اللہ کے رسول کے واقعے میں رسول ہونے کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو غیب کی خبریں ملی تھیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور کچھ مدت کے بعد صحابہ کرام کو ان احادیث کا جب پتہ چلا تو ان کو اس بات پر مزید یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول واقعی میں سچے تھے۔ تو یہ احادیث اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنی اور منافقین کے لیے فتنے کا باعث بن گئی۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ عروج ہے تو پھر زوال ہے، زوال ہے تو پھر عروج ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے امتوں کو آگے پیچھے یا اوپر نیچے نہ کرتا رہتا تو پھر زمین میں تو فساد برپا ہو جاتا۔ تو ایکچولی یہاں پر یہ جو فتنے پیدا ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اچھے دور کے بعد لازماً ایک ایسا دور آتا ہے جس میں ڈاؤن فال لکھا ہوا ہے، اور عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ تو یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن مومن کو کیا چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی فکر کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس امت پر خاص رحمت ہے کہ وہ دنیا میں ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس سے یہ جو سارے فتنے ہوتے ہیں, زلزلے آتے ہیں یا کچھ جنگیں ہوتی ہیں, تو اس سے مسلمانوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. پھر یہ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا, تاکہ ایسے مومن لوگ جن کا دل مطمئن ہے, جو ایمان سے بھرا ہوا ہے, وہ فتنوں میں انوالو نہ ہوں اور خود بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہیں. اور یہ بھی ہم حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں زبان تلوار سے زیادہ نقصان کرے گی. اور آپ دیکھیں کہ آج واقعی میں ایسی بات ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ زبان کا جو فتنہ ہے, جو میڈیا ہے ہمارا سارا کا سارا, ایکچولی یہ میڈیا کیا ہے, زبان ہی سے تو پھیل رہا ہے نا. کتنی جھوٹی خبریں, کتنی سچی خبریں, یعنی انسان کس پر یقین کرے. کچھ کا کچھ جو چاہے بنا کر پیش کر دیتے ہیں, چاہے وہ خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. تو خبروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب زبان سے پھیلنے والے فتنے ہیں. اور یہ فتنے دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو زہریلا کلمہ انسان زبان سے نکالتا ہے, اس کا اثر کئی صدیوں تک رہتا ہے اور جذبات اس سے بھڑک اٹھتے ہیں, پورے معاشرے میں ایک طرح سے زہر پھیل جاتا ہے. پھر علم کے اٹھ جانے کی بھی بات اللہ کے رسول نے کی تھی ان فتنوں میں, تو چونکہ علم اٹھ جائیں گا جاہل لوگ رہ جائیں گے, لہٰذا وہ لوگ پھر ایسے ہی حرکت کریں گے. یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ فتنوں کے دور میں لوگوں کے اخلاق بگڑ جائیں گے, چھوٹی چھوٹی بات پر وہ تلوار نکالیں گے, اور علم والے لوگ ختم ہو جائیں گے, جاہل اور گھٹیا اور لا علم قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے, جو نیکی اور بدی کی پہچان سے بھی بے خبر ہوں گے. تو یہ تمام احادیث کا جو خلاصہ ہم کو ملتا ہے کہ بعض احادیث میں یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہر طرف امن اور استحکام ہوگا, جو معیشت ہے وہ تسلی بخش ہوگی, یہاں تک کہ ایک سوار مکہ سے عراق تک کا تنہا سفر کرے گا اور اسے راستہ بھولنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا. اور ایسا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. ان کے عہد کا جو ابتدائی دور تھا 8 سال, تقریباً 8 سال تک یہ بہت ہی امن و امان رہا. کہا جاتا ہے کہ ان کے خلافت کے ابتدائی دور میں امن و امان بہت مضبوط تھا, مثالی تھا, مال و دولت کی فراوانی تھی. پھر اس کے بعد قتل و غارت کا فتنہ برپا ہوا اور اس نے ہر چیز کو تہس نہس سبوداس کر کے رکھ دیا, یہاں تک کہ امن کی صورتحال خوف میں بدل گئی. امام زہری کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا 12 سال دور حکومت رہا. شروع کے 6 سال میں تو کسی شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا, بلکہ قریش کے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مقبول شخصیت تھے عثمان رضی اللہ عنہ. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ان کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مقبول تھے قریش کے درمیان, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ان پر سختی کرتے تھے جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ ان سے نرمی سے برتاؤ کرتے تھے. اس کے بعد فتنہ برپا ہوا. مسلمان مورخین نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دوسرے نصف یعنی 30 ہجری سے 35 ہجری میں ہونے والے حادثات کو فتن کا نام دیا ہے اور بتایا کہ یہی فتنے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 6 سال مسلمان باہم متحد تھے, ان کے درمیان کوئی تنازع نہیں تھا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں ایسے حالات پیدا ہوئے جن سے کئی طرح کے اختلافات نے جنم لیا, یہاں تک کہ فتنہ پرور لوگوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. پھر آپ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ گئے. تو یہ کئی لوگوں کا اس میں, یعنی طبقات ابن سعد میں البدایہ والنہایہ, خلفائے راشدون للخالدی, سیرت, ان سب میں یہ بڑے بڑے اسکالرس یا بڑے بڑے اس زمانے کے جو عالم تھے ان کا یہ اقوال درج ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا شروع میں بہت زیادہ امن و امان والا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان معاشرے کی جو صورتحال تھی, اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے, اسلامی تعلیمات کو نہایت سنجیدگی سے لیتے تھے, اس کا نفاذ بھی کرتے تھے. تاریخ کے کسی بھی دور کے کسی بھی حصے میں معاشرے کے, یعنی جو دوسرے آنے والے جو دور تھا اس دور کے لحاظ سے, تو عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں گناہ نہ ہونے کے برابر تھے. دین کو زندگی کی حیثیت حاصل تھی اور دین کو ایک اہم چیز تصور کیا جاتا تھا, یعنی لوگ اسی کی طرف پلٹتے تھے, دینی تعلیمات کی طرف لوگ پلٹتے تھے اور دین کی تعلیم ان کے لیے ایک طرح سے روح رواں تھی. اور دین صرف عبادت کا نام نہیں تھا بلکہ وہ پوری زندگی گزارنے میں دین کو اپناتے تھے, یعنی عمدہ کردار اور اخلاق کے مالک تھے, صحیح تصورات تھے, ترجیحات ان کو معلوم تھے کہ کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے, اسلامی اقدار ان کو معلوم تھے, ان کے آپس کے تعلقات بہترین تھے, خاندانی جو یونٹ تھا، یعنی ایک جو خاندان ایک یونٹ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط تھا، خاندانی روابط بہت مضبوط تھے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، خرید و فروخت میں، لین دین میں، سب میں باہم ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا۔ رزق کی تلاش میں وہ لوگ معاملات میں راست بازی سے کام لیتے تھے، یعنی جھوٹ عام نہیں ہوا تھا الحمدللہ۔ ہر چیز میں اسلامی تعلیمات نظر آتی تھی۔ جو امیر لوگ تھے وہ ناداروں کی کفالت کرتے تھے، یعنی امیروں میں تکبر نہیں آیا تھا کہ وہ بالکل ہی غریبوں کو چھوڑ دیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام پاتا تھا۔ گورنروں اور دوسرے عہدیداروں کی کارگزاری کی مکمل نگرانی بھی ہوتی تھی۔ یعنی یہ نہ آپ سمجھے کہ یہ تمام اچھے کام صرف عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سیم اسی طرح صرف اسی پیٹرن پر یہ لوگ چلتے رہے۔ اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی کسی معاشرے میں 100% نیک لوگ نہیں ہوتے۔ 100% اگر نیک لوگ ہو جائیں تو پھر تو وہ فرشتوں کی بستی ہو جائے نا، پھر تو آپ بتائیں کہ وہ شر اور نیکی کا جو معاملہ ہے وہ تو ختم ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو رکھا ہی ہے اس لیے کہ یہ خیر اور شر اس میں موجود رہے گا۔ اب جو خیر کو اپناتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، جو شر کو اپناتا ہے اس کے لیے ناکامی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ تو شر پسند تھے ہی جن سے شروعات ہوئی، اور ایسے شر پسند تو ابوبکر صدیق کے دور میں بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھے، ایون اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے۔ ہم سب جانتے کہ آپ کے دور میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے گناہ کے کام کیے، غیر مسلم قومیں تھیں جو آپ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ کوئی پورا معاشرہ حقیقی طور پر یہ 100% فرشتہ نہیں بن جاتا، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ تو بہرحال جہاں اچھے لوگ تھے وہاں پر منافق بھی تھے، جہاں مضبوط ایمان والے تھے وہاں کمزور ایمان والے بھی تھے، جہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دین کا یہ ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی لے کر آئے تھے اسلام کے اندر۔ کاہن بھی لوگ تھے، سست بھی تھے، کاہل بھی تھے، اور ایسے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو اپنی جان و مال سے جہاد کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کو وہ ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ تو بہرحال ایسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میجورٹی کیسے لوگوں کی تھی؟ اچھے لوگوں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر کیا ہوا کہ وہ فتنہ پیدا ہوا جس کی بنا پر اس کا خاتمہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ عقیدے میں بہت پختہ تھا، لیکن دھیرے دھیرے عجمی لوگ اس میں شامل ہونے لگے تھے، حبشی بھی تھے، رومی تھے، فارسی تھے۔ اب ہم دیکھتے کہ میجورٹی تو عرب لوگوں میں، عرب کے قالب میں ڈھل گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اپنے عقیدے پر، پرانے عقیدے پر ابھی بھی ایمان تھا۔ ابھی جو آپس میں جب مسلمانوں کے تعلقات بڑھنے لگے اور فتوحات ہوتی رہی تو کیا ہوا کہ عرب لوگ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے جن کا صحیح عقیدہ تھا، اور عجمی لوگ میجورٹی میں ہو گئے، ہے نا؟ اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تک لوگوں کے پاس جاتے دین کی تعلیم پہنچانے کے لیے، یا پھر جو تابعین تھے کہاں کہاں تک پہنچتے؟ جیسی بات ہے یہ تو چند ہی لوگ رہے ہوں گے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچتے کسی بستی میں، کسی نئے شہر میں، کسی نئے ملک میں، تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے تھے۔ تو اکثر لوگ تو پھر بھی ان کی تعلیمات پر ایمان لاتے اور ان کی تعلیمات کو اپناتے، لیکن جو میجورٹی تھی ان کی تربیت نہیں ہو سکی، اس بنا پر فتنے بڑھتے رہے۔ پھر ابھی بھی اس معاشرے میں اسلامی اخلاقی اقداریں بہت مضبوط تھیں، اس میں دراڑ نہیں آئی تھی۔ اخلاق، دین اسلام کے احکام اور اس پر ہدایت کرنا، یہ عام تھا الحمدللہ، لیکن پھر بھی خرابیاں کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ بے پردگی سے محفوظ تھا الحمدللہ، پردہ تھا، حیا تھی۔ ابھی بھی مرد و زن کا آزادانہ اختلاط شروع نہیں ہوا تھا، اور کسی ایسے فعل اور قول کا ہمیں اشارہ بھی نہیں ملتا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس میں بے حیائی کی باتیں ہوں، جو حیا کو پامال کر دے، ایسا کوئی واقعہ ہم کو نہیں ملتا۔ یعنی وہ معاشرہ فحاشی سے پاک تھا الحمدللہ، سوائے معمولی اخلاقی کمزوریوں کے جو ہر ایک معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن اخلاقی طور سے وہ لوگ بلند پائے اخلاق کے مالک تھے۔ مردوں اور عورتوں میں آزادانہ اختلاط نہیں ہوا تھا، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ نظر آتی تھی، سماج میں، فرد میں، اجتماعی طور پر، اور حکومت میں، اقتدار میں، ہر جگہ یہ اسلامی اخوت نظر آتی تھی۔ ابھی بھی ان لوگوں کے آپس کے تعلقات بہت بہترین تھے، سچائی کو سچائی مانا جاتا، اس کی قدر کی جاتی، امانت تھی، اخلاص تھا، تعاون تھا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا، اور محبت تھی آپس میں۔ لگائی بجھائی، چغل خوری، بہتان ترازی کا وجود تک نہیں تھا۔ یہ بڑے بڑے اسکالرس یہ بات لکھتے ہیں۔ پھر وہ معاشرہ محنتی معاشرہ تھا، اس معاشرے کے جو افراد تھے ان کی کوششیں اعلی مقصد کے لیے ہوتی تھی. وہ گھٹیا کاموں کے پیچھے پڑ کر وقت ضائع نہیں کرتے تھے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اسی دن ہم نے پڑھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی لوگ کبوتر بازی کر رہے ہیں, انہوں نے کبوتروں کو نکلوا دیا شہر سے اور وہ سب بند کروا دیا. ان کے زمانے میں چیس کھیلنے کی اجازت نہیں تھی, جو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اس کو, شطرنج جو ہوتی ہے وہ کھیلنے کی پابندی تھی. تو وہ لوگ گھٹیا کاموں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اگر کوئی لوگ کرتے بھی تھے ایسے کام تو وہ بہت ہی معاشرے کے سمجھے بگڑے ہوئے لوگ تصور کیے جاتے تھے. وہ لوگ مارے باندھے محنت نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کے اندر خود اندر سے ایسا جذبہ تھا جو ان کی ہمت کو جلا بخشتا تھا اور انہیں متحرک رکھتا, انہیں ایکٹیو رکھتا تھا. اور نیکیوں کے لیے وہ لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے, کچھ نہ کچھ اس پر چلتے تھے. پھر اس معاشرے میں یہ بھی خوبی ہمیں ملتی ہے کہ منصوبہ بندی, جو حقیقت کو سامنے رکھ کر وہ جو تجزیہ کیا جاتا ہے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اس معاشرے میں. اعلیٰ اسلامی اقدار کو فالو کیا جاتا تھا, دور اندیشی پر مبنی معاشرہ تھا. اور وہاں پر ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جو بالکل فارغ البال ہوں, چائے کی دکانوں اور پان کی دکانوں پر بیٹھے گپے لگا رہے ہوں. اور جیسے کہ رمضان میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جاگنے کی رات ہے, یہ رمضان میں لوگ رات رات بس سحری تک جاگتے ہیں, کہتے ہیں دو افطار کرتے ہیں, پہلا افطار افطار کے وقت ہو جاتا ہے, پھر تراوی کے بعد لوگ دوبارہ گھروں سے نکلتے ہیں مرد حضرات. اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے چولہے گرم ہوتے ہیں, دوبارہ سے ہوٹلیں کھلتی ہیں, اور اس قدر چکن بکتا ہے, تلا ہوا چکن. اب آپ سوچیں کہ اتنی لیٹ نائٹ یہ فرائیڈ چکن کھانے سے کیا حال ہوگا میدے کا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایک پرسن کا بل 25-25 ہزار, 40-40 ہزار بنتا ہے منتھلی. اور یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ سال بھر کے لیے اتنا کما لیتے کہ ان کو سال بھر کسی کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو فرائیڈ چکن کی دکانیں لگاتے ہیں رمضان میں. اب آپ سوچیں کہ کیا مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. تو وہ معاشرہ پھر بھی اتنا بہتر معاشرہ تھا کہ وہ لوگ دور اندیشی سے کام لیتے تھے, فارغ البال نہیں تھے, سست روی کا شکار نہیں تھے. اور وہاں کے افراد گھروں کے کارنرز پر, چوراہوں پر, نکڑوں پر گپے ہانکتے نہیں لگایا کرتے تھے, اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ کوئی نہ کوئی کام اپنے لیے تلاش کرتے تھے. ایسے اچھے لوگ تھے الحمدللہ. وہ معاشرہ سرگرم عمل تھا, ایکٹیو تھا الحمدللہ, الرٹ رہنے والا. جہاد فی سبیل اللہ میں وہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. اور صرف جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لیتے تھے, بلکہ ہر فیلڈ میں مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے. جذبہ ان کے اندر ایسا تھا کہ کوئی فیلڈ ہو, کوئی معاملہ ہو, کوئی میدان ہو, وہ اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. پھر ایسے لوگوں نے میدان جنگ میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا الحمدللہ, بہادری دکھائی. جس کو جس کام کے لیے بلایا جاتا وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا. یہ نہیں کہ وہ اپنی الگ الگ دیڑھی کی مسجد لے کر بیٹھ جائے کہ نہیں میں تو فلاں کام ہی کر سکتا ہوں, دوسرا کام نہیں کروں گا, نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الگ سے کوئی فوج کی تربیت نہیں ہوئی, لیکن فوج کے لوگ جانتے تھے جب ان کو بھرتی کیا جاتا تھا فوج میں, تو ان کو معلوم تھا کہ ان کو بہادری کے کیسے جوہر دکھانے ہیں. ذاتی طور پر وہ لوگ خود جہاد کی تیاری کرتے تھے, بہادر بنتے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط بناتے تھے الحمدللہ. پھر وہ معاشرہ, ایک جو سب سے بہترین خوبی تھی اس معاشرے کی کہ عبادت گزار تھا وہ معاشرہ. جذبہ عبادت ان کے ہر معاملے پر چھایا ہوا تھا. وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادائے فرض نہیں کرتے تھے, یعنی فرض کی ادائیگی سے راضی نہیں ہوتے تھے وہ, بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نوافل کی بھی پابندی کرتے تھے ماشاءاللہ. اور ایکسٹرا آگے بڑھ کر وہ نیک کام میں لگے رہتے تھے. حاکم ایسے تھے جو رعایا کی نگرانی کرنے والے تھے. حاکم خود عبادت گزار تھے, جو حکومت کے عہدیدار تھے ان کے اندر خودداری تھی, عبادت گزاری تھی. وہ لوگ خود معلم قرآن تھے, جو گورنر ہوتے تھے وہی قرآن کی تعلیم دیتے تھے, وہی مسجد کے امام ہوتے تھے, وہی ہر ہفتے خطبہ دیا کرتے تھے. پھر یہ جو گورنرز ہوا کرتے تھے یہی قرآن کی تعلیم اور تفہیم کا کام بھی کرتے تھے. خرید و فروخت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو ملحوظ رکھا جاتا تھا. شوہر گھر کی ذمہ داریاں عبادت سمجھ کر پوری کرتا, اور عورت گھر کی پاسداری جذبہ عبادت کے ساتھ کرتی تھی. سبحان اللہ, غرض ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تھا کہ فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ دور صدیق اکبر یا دوسرے خلفائے راشدین کا جو دور تھا, اس دور کے جو اہم پہلو ہمیں جو ملتے ہیں کہ جتنا ہم نبوت کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا وہ معاشرہ اتنا مستحکم اور اتنا خوبصورت نظر آئے گا. لیکن جتنا ہم نبوت کے عرصے سے دور ہوتے جائیں گے تو ان باتوں میں کمزوری نمایاں ہوتی چلی جائے گی. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا, پھر جو آپ کو فالو کرنے والے صحابہ تھے, پھر ان کو فالو کرنے والے جو تابعین تھے, ان کے اندر تو تربیت کا اثر موجود تھا الحمدللہ, تو وہ معاشرہ بے حد اچھا تھا. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو شروع کا 6 سال کا یا 8 سال کا جو دور تھا وہ بہترین دور تھا ماشاء اللہ. امن و امان قائم تھا, عبادت گزاری تھی, معاملات میں درستگی تھی, اخلاقی پہلو کے لحاظ سے بہت بہترین لوگ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ دور ہوتے گئے, آپ دیکھیں کہ واقعی میں جو مسلمانوں کے ہم معاشرے کی تصویر یہ پڑھتے ہیں, جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے, اور کبھی کبھی تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں وہ حالات کو دیکھ کر, اس وقت کے حالات دیکھ کر کے کتنے روشن پہلو تھے ماشاءاللہ ان کی سیرت اور ان کے کردار کے, صحابہ کرام کے, کہ کمزوریاں تھیں لیکن بہت ہی کم تھیں, اور وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے والے لوگ تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہم کو اسی عہد کو تازہ کرنا ہے, اسی دور کو تازہ کرنا ہے, ہمیں اپنی وہ کھوئی ہوئی جو کوالٹیز ہے, جو ہمارا عروج تھا, اس کو ہمیں واپس لانا ہے, اور اس کے لیے ہم کو آج اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. یقین جانیے ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے, دن بھر آپ فیڈ کرتے رہے اپنے بچوں کو, دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, بیٹا تمہیں یہ کام کرنا ہے, بیٹا تمہیں اپنے دین کو ترقی دینا ہے, بیٹا تمہیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے, یہ کمپیوٹر اور یہ لیپ ٹاپ کے آگے زندگی گزار کے ہم کوئی نمایاں کامیابی انجام نہیں دے سکتے, نہیں کچھ کر سکتے ہمارے بچے کہ وہ لیپ ٹاپ میں بیٹھ کر جنگ کر لیں اور گیم کھیل لیں اور ہم نے ڈیفیٹ کر دیا, نہیں, اس سے نہیں ہو سکتا. ہمیں ایکٹیو بننا پڑے گا, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, یقین جانیے. تو یہ دور اتنا تاریخ اسلامی کا ایسا زرین دور تھا یہ, کہ جس کو اگر ہم سنہرے یعنی کیا کہیں گے, گولڈن ایرا ہم کہیں گے اس کو, سنہری تاریخ مسلمانوں کی, اور یہی خوبیاں تھیں جس کی بنا پر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اسلامی فتوحات کا جو دائرہ ہے اس قدر تیزی سے پھیلا کہ اس کی مثال ملنا ناممکن ہے. تاریخ نگار, سیرت نگار, جو بڑے بڑے ہسٹورین ہیں وہ حیران ہیں, انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بہت سارے ریزنز انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ایسی کیا بات تھی کہ مسلمان جو قوم جب ابھری تو پوری دنیا پر چھاتی چلی گئی, اتنی جلدی تو فتوحات کبھی کسی قوم نے حاصل ہی نہیں کی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ تھی, مدد تھی. اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو بس ہم کو مومن بننا ہے. اصل میں 50 سال کے قلیل عرصے میں اسلامی سرحدیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بحر اوقیانوس سے لے کر ہند کے جزائر تک پھیل گئیں. اسلام خود بھی نمایاں تھا اور اسے عملاً نمایاں کرنا اور دور دور تک ہر انسان تک پہنچانا, ہر مسلمان اس کو اپنا اولین فرض سمجھتا تھا. اس دور کے ہر مسلمان نے یہ فرض بخیر و خوبی ادا کیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو مفتوحہ علاقوں کے لوگ تھے بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی پریشر کے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. الحمدللہ ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا, یہ مسلمانوں کا اخلاق تھا, یہ مسلمانوں کا کردار تھا, یہ مسلمانوں کا وہ جذبہ ایمانی تھا کہ ان کو اس دین کی دعوت کو ہر ایک تک پہنچانا ہے. لہٰذا اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مفتوحہ علاقے تھے وہاں کے رہنے والے لوگ خود بخود اسلام قبول کرتے چلے گئے. یہی وہ خوبیاں تھیں جن پر یہ معاشرہ کھڑا تھا, مشتمل تھا, جو اس یعنی مسلمانوں کی ترقی کی دراصل یہ ایک اعلیٰ مثال ہے. جب لوگوں نے اسلام کی یہ حیرت انگیز, روشن اور صاف ستھری صورت دیکھی تو اس کے ایسے گرویدہ ہو گئے اور انہوں نے خود پسند کیا کہ وہ بھی اس دین کو اپنا لیں اور وہ بھی اس دین کے ماننے والے بن جائیں ماشاءاللہ. اور واقعی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا تو جو ایک تصویر ہمارے ذہن پر بیٹھتی ہے یا ابھرتی ہے, جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام کا معاشرہ ایسا تاثر چھوڑتا ہے جسے ہم اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکتے, مٹا نہیں سکتے. ایک ایسی تصویر ہمارے ذہن پر طاری ہو جاتی ہے اور ایک ایسا سحر انگیز فسو طاری ہوتا ہے ہمارے ذہن پر کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس سحر سے باہر نہ نکلیں. اتنا گولڈن, کتنا خوبصورت ایرا تھا وہ. اور یہ اسلام کی حقیقت ہے اصل میں کہ جب بھی اسلام کو اپنایا جائے گا, قرآن کی دعوت پر لبیک کہا جائے گا, قرآن کی تعلیمات کو اپنایا جائے گا, تو ایسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا انشاءاللہ, ایسا ہی. تو بہرحال جب ہم نظر ڈالیں تو اس وقت کی فضا میں ہمیں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے. عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے نا مال غنیمت کو دیکھ کر, کہ جب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین روم اور ایران فتح ہوا ہے اور مال غنیمت کا سب سے آ رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عروج اتنا زیادہ ہو گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر عروج کے بعد تو زوال ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ ابھی جب خوشحالی آ گئی تھی معاشرے میں، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے اثرات جو معاشرے پر پڑے کیا ہوا، دھیرے دھیرے اب جو صحابہ کرام تھے دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام کو تو تنگ حالی اور فقر فاقر کی عادت تھی، اور وہ شروع شروع میں اللہ کے رسول سے خوشخبریاں سنتے رہے تھے۔ اب جب ان کے سامنے خزانے آئے تو انہوں نے اس کو ویسا نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ تو صحابہ کرام چونکہ دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہے، دین کی تعلیم و تبلیغ میں مشغول رہے، لہٰذا انہوں نے وہ مال و دولت سے خود فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ مال و دولت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پالیسیز عام تھی، کہ یہ بات بھی ان کی پالیسی میں شامل تھی کہ مال و دولت کے فتنوں کا شکار ہونے اور دنیا کی پرفریب اور دل لبھانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ صحابہ کرام کو انہوں نے عجم میں جانے نہیں دیا، ان شہروں میں جانے کی اجازت نہیں دی کہ وہاں جا کر خود مسلمان بگڑ جائیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے ان کی طرف سے ویسی پابندی نہیں تھی صحابہ کرام یا ان کے بچوں پر، تو اب یہ صحابہ کرام کی جو اولاد تھی یا جو صغار صحابہ تھے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت چھوٹے تھے، تب انہوں نے کیا کیا، یہ مدینہ سے باہر نکلے، اجمی شہروں میں جانے لگے، وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے وہاں کے اجمی لوگوں کی بہت ساری چیزیں قبول کر لی، اڈاپٹ کر لی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر مسلمان بلاد اجم میں چلے گئے جہاں دولت کی ریل پیل ہے اور طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، تو ان کے دلوں پر دنیا کا غلبہ ہو جائے گا اور ان کی آخرت برباد ہو جائے گی، اور یہ بہت صحیح سوچ تھی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو کیا ہوا کہ فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا، مشرق اور مغرب میں ہر طرف مملکت اسلامیہ کی سرحدیں پھیل گئیں، بیت المال میں غنیمتوں اور دشمن کے اموال سے روز بروز اضافہ ہونے لگا، لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ اور جب ہم سب جانتے ہیں کہ جب مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اب یہ بات کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی چیزیں انسانوں میں بگاڑ لاتی ہیں۔ اصل میں جب آمدنیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں اور خرچ کم ہوتا ہے، خوشحالی زیادہ آتی ہے، تو لوگ نئے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر مال کی ریس لگنے لگتی ہے، مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے، پھر یوں باہمی بغض، عداوت اور کینہ جنم لیتا ہے۔ اور یہی ساری چیزیں آخری عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں شروع ہوئی، کیونکہ مسلمان جب وہاں جا کر رہنے لگے مفتوح علاقوں میں، اب وہ جو نئی قومیں تھیں، اب ان قوموں کی جو وہاں کی جو دل فریبیاں تھیں وہ اس کی رونقوں میں کھو گئے، اور اسی کو مقصد حیات بنا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر اور خواہش نے ان کو پھر اس میں انوالو کر دیا دنیا میں۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے یہ امت کس خطرناک ڈگر پر جا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے رعایا کے نام جو خط لکھا اس میں انہوں نے کہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے، جب اس امت میں تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو یہ امت بدعات میں مبتلا ہو جائے گی، ایک یہ کہ جب مکمل خوشحالی ہو جائے گی، دوسرے لونڈیوں سے تمہاری اولاد بلوغت کو پہنچ جائے گی، اور تیسرا عرب اور غیر عرب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے، عرب اور غیر عرب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے۔ اور ایسا ہوا تو آسودہ حالی کا جو تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں مال و دولت کی فراوانی تھی، لوگ فخر و غرور میں پڑ گئے اور ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں ناپسند کرنا شروع کیا، بات یہ ہے کہ کم ہی کوئی دن خالی گزرتا ورنہ اکثر و بیشتر آپ مال و دولت تقسیم کرتے رہتے تھے، ان کے لیے منادی کرائی جاتی کہ مسلمانوں اپنے عطیات وصول کر لو اور وہ وافر مقدار میں اسے حاصل کرتے، پھر انہیں کہا جاتا کہ آؤ بھائی گھی اور شہد لے لو۔ عطیات کا سلسلہ جاری رہتا، مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی فراوانی تھی، دشمن خوف زدہ تھا، باہمی معاملات نہایت احسن طریقے سے سر انجام پا رہے تھے، ہر طرف برکات تھی، دوسری طرف اہل اسلام کے خلاف تلوار ابھی تک میان میں تھی، پھر انہوں نے اسے خود اپنے اوپر سونت لیا۔ اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر اب تک تلوار مسلمانوں کی گردنوں پر لٹک رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ تلوار قیامت تک مسلمانوں پر لٹکی رہے گی۔ الوداعیہ والنہایہ میں یہ بات حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ دشمن نے تو اپنی تلوار کو میان میں رکھا ہوا تھا، اندر رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے ڈر اور خوف سے، لیکن مسلمانوں کے خود مسلمانوں کے خلاف تلوار نکل گئی تو وہ تلوار ابھی تک لٹکی ہوئی ہے، نکلی ہوئی ہے، وہ اندر قیامت تک اب نہیں جائے گی۔ کتنا صحیح انالائز کیا تھا انہوں نے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کی اولادوں کا لونڈیوں سے بلوغت تک پہنچنے کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ مدینہ میں جب دنیاوی خوشحالی آئی اور لوگوں کی دولت مندی انتہا کو پہنچی تو وہاں جو سب سے پہلی برائی رونما ہوئی وہ کبوتر بازی اور چکنی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گولوں کے ذریعے سے نشانہ بازی تھی۔ اسی کی روک تھام کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 8ویں سال ایک شخص کو مقرر کیا، اس نے کبوتروں کے پر کاٹ دیے اور غلیلیں توڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے شروعات ہو رہی ہے، فالتو کام، بیکار کام، لغو کام، اور جب بھی مسلمان لغو کام میں لگتے ہیں جیسے آج گیمز میں ہمارے بچے کے بچے زبردستی بدنام ہیں، بےچارے بڑے لوگ تک انوالو ہیں۔ کئی خواتین سے میں نے سنی ہوں جو بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ گیم میں اس طرح سے مشغول ہوتے ہیں، 3-3 بچوں کے والد ہیں لیکن پھر بھی گیم میں مشغول ہیں۔ کتنی خواتین کو خود دیکھا ہے کہ جو اتنا زیادہ ایڈکٹ ہیں گیمز کی، موبائل میں گیم کھیلنے کی، اور مسلسل اس میں گیم کھیلتی رہتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ جب ہماری قوم کا یہ حال ہو جائے تو ہم کنسٹرکٹیو کام کب کریں گے اور کیسے کریں گے، جبکہ ہمیں کتنے کام کرنے ہیں؟ آپ خود سوچیں، ہمیں کتنی فیلڈ ہیں ایسی جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنے شعبے ہیں ایسے جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو ہر وقت متحرک رہنا ہے، تو یہ کہ گیمز کھیلنے میں ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یقین جانے کہ جب بعض وقت اگر ایک آدھا گھنٹہ بھی بیکار چلا جاتا ہے تو اس کا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ ہمارا لغویات میں چلا گیا۔ یہی آدھا گھنٹہ اگر ہم فلاں اچھا کام کر لیتے تو اس کے بدلے میں کتنے سارے اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے، یہ کم از کم لغویات میں تو وقت نہ گزرتا۔ تو ایک مومن کی زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ لغویات میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ بھی کرنے لگے تھے کہ نبیز کو نشاور بنا کر پینے لگے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبیز، ایک اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ کھجور کو شاید پانی میں بوائل کر کے یا اس طرح کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، نبیز کو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، نبیز کو آپ نے اجازت دی ہے پینے کی، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو بعد میں نشہ کر کے اس کو پینے لگے۔ تب عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کیا، وہ لاٹھی لے کر گشت کرتا تھا تاکہ لوگوں کو اس سے روکے، لیکن جب اس کے استعمال میں اضافہ ہو گیا اور یہ صورتحال سامنے رکھی گئی تو پھر آپس میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ایسے شخص کو جو نبیز پیے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، لہٰذا کچھ لوگوں کو پکڑ کر کوڑوں کی سزا دی گئی۔ پھر ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ ملتا ہے جو انہوں نے مدینہ میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا، مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے ہنگامے اور فتنہ برپا کرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں، میں ان فتنوں کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ میں فتنوں کا سبب بنوں، میں اپنے آپ پر مکمل کنٹرول رکھوں گا، فتنوں میں نہیں پڑوں گا، میرے اور تمہارے درمیان ایک عہد و پیمان اور رشتہ ہے، جو میری پیروی کرے گا میں سمجھوں گا وہ اس عہد کا پاس کر رہا ہے، اور جو میری اتباع نہیں کرے گا یہ اس کی عہد شکنی اور جفا شمار ہوگی۔ آگاہ رہو کہ روز قیامت ہر شخص کا ایک چلانے والا اور ایک گواہ ہوگا، چلانے والا اسے اللہ کے حکم کے مطابق چلائے گا اور گواہ اس کے اعمال کے بارے میں اس کے خلاف گواہی دے گا، بس جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے اسے خوش ہونا چاہیے، اور جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ناکام ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ فتنہ پھیل رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بار بار خطبہ دیا لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو قرآن کی تعلیم، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں حاصل کرتے تھے، بلکہ لوگ اس کی وجہ سے صرف قرآن کی تعلیم کو اس لیے حاصل کر رہے تھے، یا تو ثواب کے حصول کے لیے یا وظیفہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کا اثر پہلے کہا جاتا ہے کہ دارالخلافہ سے جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں سے ظاہر ہونا شروع ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے دارالخلافہ میں بڑھتا گیا، اور اس کے لیے بھی عثمان رضی اللہ نے خطبے میں تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا صرف اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت تلاش کرو، اس لیے نہیں دی کہ تم اس پر فریفتہ ہو جاؤ۔ دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے، کہیں یہ فانی دنیا تمہیں غرور میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں وہ تمہاری اس روش کی وجہ سے تم پر کوئی دشمن مسلط کر دے۔ اپنی وحدت قائم رکھو، گروہوں میں مت بٹو۔ یہ ان کے خطبے تھے۔ پھر کچھ ایسے حالات بھی پیش آئے، کہا جاتا ہے کہ جب مال و دولت کی فراوانی تھی، دنیا کا کثیر مال و دولت مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور لوگ مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ تو ان حالت میں کیا ہوا کہ جب لوگ فارغ ہو گئے تو ان لوگوں نے خلیفہ پر تنقید شروع کر دی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل میڈیا پر، یعنی میڈیا ہمارے، ایک تو ہم جانتے ہیں کہ میڈیا ایک تو زہر اگلتا ہے، پھر میڈیا کی وجہ سے آپس میں لوگ بات چیت کرنے لگتے ہیں، پھر فتنے اور فساد والی باتیں ہوتی ہیں، پھر کسی ایک کے خلاف جو باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر لوگ ایک طرح سے روڈز پر نکل آتے ہیں۔ تو یہ فارغ البالی نے کیا کہ ان لوگوں کو آپس میں بحث و مباحثے میں مشغول کر دیا، زبردستی تنقید شروع کر دی گئی خلیفہ پر۔ جب لوگ آسودہ حالی کا شکار ہو گئے تو لہذا ان کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں تھا، فارغ بیٹھے ہوئے تھے، لہذا ڈسکشن، حکومت پر آبجیکشن۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کو یہ بات لکھی کہ رعایا میں بہت سے لوگوں کو مال و دولت کی کثرت نے مغرور بنا دیا ہے، لہذا ان کے عطیات میں کمی کر دو اور مسلمانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ خبردار، یہ دنیا فانی ہے، یہ تمہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے، لہذا تم اس سے بچو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے پر تبدیلی ہوئی تھی اس کا اثر کس طرح سے ہوا۔ ان کے دور خلافت میں سماجی سطح پر، یعنی جو سوسائٹی تھی، اس میں بہت گہرائی سے تبدیلیاں ہوتی گئیں، جو بہت بڑی، یعنی ایک طرح سے بڑے پیمانے پر ہوئی، اور خاموشی سے اس طرح سے معاشرے پر اثر انداز ہوئی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، اور یہ بہت خطرناک صورتحال تھی اصل میں، کہ یہ خرابیاں اس قدر اثر انداز تھی معاشرے پر اور دھیرے دھیرے سامنے آئیں، اس میں ایسی شدت پیدا ہو گئی جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، اسلامی مملکت میں وسعت پیدا ہوئی، تو معاشرتی گٹھ جوڑ میں تبدیلی ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ معاشرے کی ساخت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، دور دراز تک علاقے پھیل گئے تھے مسلمانوں کے، بہت دور دراز تک مسلمانوں کو فتوحات ملی، اس میں ہر رنگ، نسل، زبان اور ہر کلچر کے لوگ تھے، الگ الگ عادات کے، الگ الگ فکر و خیالات کے لوگ تھے، مختلف نظریات کے لوگ تھے، وہ مسلمان معاشرے کا حصہ بن گئے۔ ادبی اور تہذیبی چینجز پیدا ہوئے آپس میں، کیونکہ اب مختلف چیزیں ہو گئی تھی نا، تنوع جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک ایک رنگ کا دوسرا دوسرے رنگ کا، جب وہ اتنے سارے رنگ مل جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک ملغوبہ بن جائے گا، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ تو اس کی وجہ سے کئی سارے ایسے باتیں سامنے آئیں جو کہ آپس میں، جس کی وجہ سے اضطراب پیدا ہوا، مسلمانوں کی وحدت میں دراڑ آنے لگی، شگاف نظر آنے لگے، اور بڑے بڑے شہروں پر اس کا اثر زیادہ ہوا، جیسے بصرہ، کوفہ، شام، مصر، مدینہ اور مکہ، کیونکہ ان شہروں میں دور دراز سے بھی لوگ آتے اور لوگ یہاں پر رہنے کے لیے آنے لگے تھے، جنگوں میں شرکت کرنے کے لیے لوگ آتے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے گئے اور یہاں پر آ کر آباد ہوتے گئے، جیسے ترکی، ایرانی، رومی، قبطی، کرد، بربر وغیرہ، وہاں سے لوگ آ کر یہاں پر یہ بڑے بڑے شہروں میں آباد ہوئے۔ تو مقامی باشندوں سے، جو وہاں کے رہنے والے تھے ایکچوئل لوگ، ان سے زیادہ یہ باہر کے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، یعنی عرب لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اس میں اکثریت ایرانیوں کی بھی تھی، اور عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ اب ایسا ہوا کہ جب دور دراز تک اسلام پھیلتا چلا گیا، اب ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کی نہ ان کو تربیت نصیب ہوئی، نہ صحابہ کرام کی تربیت نصیب ہو سکی۔ اب تابعین سے یا تو وہ علم سیکھتے تھے، یا پھر ایسے عام لوگوں سے علم سیکھتے تھے جس کا وہ اثر نہیں ہو سکا جیسے کہ خود صحابہ کرام کی تعلیم کا اثر ہوتا تھا۔ اور پھر یہ جو معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس کے جو اثرات ہوئے، ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ چونکہ ہم سب جانتے کہ سوسائٹی کئی لوگوں سے مل کر سوسائٹی بنتی ہے، ایک گروہ تو وہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا، جو اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی اینٹ تھی، پہلی اینٹ، دوسرے وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کی تربیت میں اور صحبت میں تھے، یعنی تابعین۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جنگوں میں چلے گئے، بہت سارے جلیل القدر جو صحابہ تھے، یہ تابعین تھے، وہ شہید ہو گئے، فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو مختلف شہروں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد دوسری آبادی کی نسبت بہت تھوڑی رہ گئی۔ اور وہ علاقے جہاں مسلمانوں نے علاقے کو فتح کیا، ایسے نئے شہر جیسے بصرہ، کوفہ، شام، مصر، ایسے علاقوں میں کیا ہوا کہ صحابہ کرام گئے تو صحیح، لیکن ایک دو کی تعداد میں تھے، اور بعض لوگ جزیرے عرب میں رہے، بعض لوگ باہر چلے گئے، بعض لوگ تجارت کے لیے چلے گئے، بعض لوگ جہاد کے لیے نکلے، کچھ لوگ تو جاتے، کچھ لوگ واپس آ جاتے، کچھ لوگ وہیں رہ جاتے۔ تو اس کی بنا پر یہ جو وہاں کے اچھے لوگ تھے ان کی تعداد کم ہوئی، اور جو ایسے لوگ تھے جو کہ جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اس بنا پر بھی ایک ریزن تھا جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس پر جو تجزیہ کیا ہے، اس میں جو ریزنز بتائے ہیں وہ ون بائی ون آپ دیکھ لیجیے ایک نظر۔ وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لوگ، لیکن اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھے، معلومات نہیں تھی ان کو۔ ان کے اکثر لوگ زمانے قریب میں کفر چھوڑ کر اسلام لائے تھے، لہذا اسلام کی محبت ان کے اندر دل کے اندر راسخ نہیں ہو سکی. ان کو اپنے ملک اور عزت کے چھن جانے کا دکھ تھا، لہذا وہ اندر سے اسلام کے خلاف ایک کینہ رکھتے تھے. پھر دوسرا ریزن یہ تھا کہ عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے دین کی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے. تیسری بات، اہل عرب سے نفرت اور اجمیت کا تعصب ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ اجمی لوگوں کو پہلے سے عربوں سے نفرت تھی، وہ عربوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ چیز ان کے اندر موجود تھی. چوتھی چیز، ان میں سے ایک طبقہ صرف تلوار کے ڈر اور جزیہ ادا کرنے کے خوف سے ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا، جبکہ دلی طور پر وہ مسلمانوں سے ابھی بھی دشمنی رکھتے تھے، اور اسی بنا پر یہی طبقہ جو تھا وہ فتنے میں کود پڑا. پانچواں ریزن یہ تھا کہ خواہش پرست لوگ اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو مزید اکساتے تھے، یعنی ایسے فتنہ پرور لوگوں کو مزید اکساتے رہتے تھے تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو جائے. اور اس معاشرے کا جو تیسرا طبقہ تھا وہ دیہاتی لوگ تھے، اور ان لوگوں کے اندر بھی کچھ متقی تھے لیکن کچھ منافق بھی تھے، لیکن ان کے اندر فطری سختی تھی بدوؤں کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ان میں منافقت زیادہ، جو منافق ہیں وہ بہت سخت ہیں. تو اس لیے جب ان کے دل چونکہ سخت تھے تو یہ اکھڑ مزاج لوگ تھے، تنخو لوگ تھے، اپنی انہی عادت پر جمے رہنے کی ان کو اس سے ان کو دلچسپی تھی. وہ جہاد وغیرہ یا شرعی احکام کی پابندی کو پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ لوگ جلد فتنوں کا شکار ہو جاتے تھے. اور ان کے فتنوں میں الجھنے کا جو ریزن تھا کہ ان میں دین اسلام کے بارے میں سوجھ بوجھ کی کمی تھی، ان میں قرآن کی تعلیمات کم تھی، وہ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے تھے اور بدگمانی بہت جلدی حاصل کر لیتے تھے. اور ان کو یہ زوم تھا، یہ بدوی لوگوں کو، یہ جو سخت دل لوگ تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کر لیا، لہٰذا اب ہم عالم بن گئے، ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، ہم ہی عالم ہیں. وہ لوگ علماء کی ناقدری کرنے والے لوگ تھے، علماء کو فالو نہیں کرتے تھے. قبائلی تعصب ان کے اندر، ان کے رگ و ریشے میں داخل ہو چکا تھا. اور خواہش پرست لوگ تھے، دھوکہ دینے والے لوگ تھے، یا پھر یہ جو بدو تھے سخت مزاج تھے، ان کی سادگی کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے لوگ ان کو دھوکے میں ڈال کر ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی ان کو اپنے لیے استعمال میں لاتے تھے. اور آپس میں زیادہ ملنا جلنا بھی یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. دین میں بہت زیادہ تشدد پسند تھے. جہالت کی بنا پر ہٹ دھرمی کا شکار تھے لوگ، اس لیے خوارج کی اکثریت بدوؤں پر مشتمل تھی، یعنی جو خوارج کی پیداوار تھی وہ انہیں بدوؤں سے نکلی تھی. اور ان کا گروہ کہا جاتا تھا کہ ایک گروہ جو ان کا قرآن کے لقب سے مشہور تھا، حالانکہ یہ قرآن نہیں تھے، یعنی قرآن کے قاری نہیں تھے. یعنی قرآن تو ان کو کہا جاتا جو قرات قرآن کے ماہر ہوں، لیکن یہ لوگ تو دراصل قرآن کے حقیقی مفہوم سے ہی ناواقف تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ کچھ خارجیوں کے منہج پر کاربند تھے، قرآن مجید کو ایک خاص فکر و نظر کی روشنی میں سمجھتے تھے. ان میں کچھ ایسے زاہد قسم کے لوگ تھے جو قرآن کے مفہوم سے ناواقف تھے، اور جو سوسائٹی میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں تھی. یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر مذہبی جنون سوار تھا، سمجھ بوجھ سے خالی تھے، اور اسی بنا پر ان کے اندر علم اور بصیرت کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک اندھا دھن جذبے کو فالو کرتے تھے، یعنی ایک اندھا دھن جذبہ تھا ان کے اندر. انجام کی فکر کیے بغیر ہی دینی غیرت کے نام پر خواہشات اور جذبات کی رو میں بہہ جانے والے لوگ تھے، اور جلد فتنوں کا شکار ہو جاتے تھے. شریعت کے قاعدے سے بھی ناواقف تھے. جو شریعت کا قاعدہ ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، یعنی ایک رول ہے یہ شریعت کا یا فقہ کا، اصول کا. اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کام میں منفعت بھی ہو اور نقصان بھی، یعنی نفع بھی ہو اور نقصان بھی، تو نفع کو ترک کر دیا جائے اور نقصان سے بچا جائے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی چیز میں اگر ان کو نفع اور نقصان دونوں نظر آتا تو یہ اس بنا پر اس سے دور نہیں رہتے تھے، جبکہ اصول کیا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے نفع کو قربان کر دیا جائے. یہ لوگ وہ نفع حاصل کرنے میں لگ جاتے تھے. ان کی خرابی ایک یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو علماء سے بہتر سمجھتے تھے. علماء کو چھوڑ کر ان لوگوں نے جوہلا کو اپنا سردار بنایا ہوا تھا. خواہش پرستیوں میں مبتلا تھے. فتنہ پرور اور بدعتیوں کے سرغنے ان کو اور مزید بہکاتے رہتے تھے. بہرحال یہ ساری خرابیاں عام تھیں ان کے اندر، جس کی بنا پر وہ بھی فتنوں کا شکار ہوئے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو جو گھیرنے میں ان لوگوں کا حال تھا، جو کٹھپتلی بنے ہوئے تھے دوسروں کے ہاتھوں میں. پھر معاشرے میں جو تہذیبی تغیرات ہوئے وہ بھی ایک ریزن تھا کہ مختلف معاشرے کے بہت سے لوگ ایک ساتھ ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر مختلف تہذیبیں مل چکی تھیں. بہت ساری قومیں اکٹھا ہو گئیں، کئی تہذیبوں کا ایک ساتھ ملنا ہوا، اور اس بنا پر اس کے جو نتائج آئے وہ بہت خطرناک تھے. وہ تہذیب ایک رنگا رنگ تہذیب کا شکار ہو گئی تھی. الگ الگ فکر، الگ الگ نظریات، الگ الگ سوچ، الگ الگ عقیدے کے لوگ وہاں سب ساتھ میں مل گئے تھے. لہذا ان کا رہن سہن، لباس، اٹھنا بیٹھنا، بہت سارے عربوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی غیر مسلموں کی عادتوں کو اور ان کے لباس کو اپنا لیا تھا. پھر نئی نسل کا ظہور، یعنی جو نئی نسل آئی تھی، اب وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں تربیت نہیں ہوئی تھی ان کی، یا اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ان کے اندر وہ اخلاق اور وہ عادات موجود نہیں تھی جو پہلے کے مسلمانوں میں تھی. ہم نے بھی کہ صحابہ کرام بعد والوں کی نسبت بہت کم فتنوں میں مبتلا ہوئے، لیکن جو جو وقت بڑھتا گیا جو ان کی اولاد تھی پھر وہ فتنوں میں شامل ہو گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ، یعنی وضاحت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس لیے فتنے پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کا زمانہ اللہ کے رسول کے دور سے بہت قریب تھا اور لوگوں کے اندر ایمان اور خیر کے جذبات زیادہ موجود تھے. پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کا حکم دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد آنے والے دونوں خلفائے یعنی ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں افواہوں کو معتبر سمجھنے کا مرض لاحق ہو گیا تھا، یعنی جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لوگ اس کو صحیح سمجھ لیتے تھے. تو یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو فتنے برپا ہوئے اس میں ایک یہ بھی معاملہ تھا کہ معاشرے کی فضا شر پھیلانے اور انتشار پیدا کرنے والے لوگوں کے لیے ہموار تھی. لوگوں کے اندر اس قدر اخلاقی زوال ہو گیا تھا کہ جو اڑی اڑائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں تھیں، اس کو بے بنیاد خبروں کو بھی وہ لوگ صحیح مان لیتے تھے. اس بنا پر یہ فتنے مزید پھیلنے لگے. کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی. اس آدمی نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں جبکہ ابوبکر اور عمر کی مخالفت نہیں کرتے تھے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوبکر اور عمر کی رعایا میرے جیسے لوگ تھے اور میری رعایا تمہارے جیسے افراد ہیں. کتنی صحیح بات کہی. یعنی وہ ایک شخص نے آبجیکشن لیا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے لوگ ویسی اتباع نہیں کرتے جیسے کہ ابو بکر اور عمر کی کرتے تھے. تو کتنا صحیح جواب دیا. دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کتنے ذہین تھے ماشاءاللہ. واقعی میں انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کو فالو کرنے والے لوگ، ابو بکر اور عمر کے حکم کو ماننے والے لوگ میرے جیسے لوگ تھے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے جیسے، اور میرے حکم کو یا میرے جو رعایا ہے وہ تم جیسے لوگ ہیں، یعنی نافرمان لوگ. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو رعایا کی جو صورتحال تھی وہ بگڑ رہی تھی، انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ لوگ شر کی طرف مائل ہو چکے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دنیا لوگوں کی ترجیح بن چکی تھی، خواہشات پرستی کا مرض عام ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ پیدا ہو چکا تھا، اور یہی چیز خرابی کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. جو کہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں لکھا تھا ایک گورنر کو کہ انہی حالت کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی باروب شخصیت تھے، یعنی ان کی شخصیت بہت روب والی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ جو جب خلیفہ بنے تو آپ دیکھیں کہ دونوں کی طبیعتوں میں، دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا. دونوں کا رعایا سے نبٹنے کا انداز مختلف تھا. عمر رضی اللہ عنہ نہایت ہی مضبوط دل اور اپنے جو ماتحت تھے ان کا شدید محاسبہ کرنے والے تھے. اس کے برعکس ہم دیکھتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نہایت ہی نرم مزاج، معاملات میں نہایت نرمی برتنے والے تھے. وہ اپنا یا اپنے وزراء کا اس قدر شدید مواخذہ نہیں کرتے تھے جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. خود عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، ان جیسی سختی اور دین پر عمل کی طاقت کون رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ذاتی خوبیاں تھیں اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی یہی خوبی کی بنا پر لوگ آپ سے خوش تھے شروع میں. ان کی جو نرمی تھی، ان کی نوازش تھی، تو اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوش تھے. شروع میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئی تھی کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں یہی لوگ آپ پر تان کرنے لگے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نرم مزاج اور منکسر المزاج اور خوش اخلاق تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ اس بات کو جان گئے تھے. لہٰذا انہوں نے خود کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جرات تمہیں کیوں ہوئی، تم صرف میری بردباری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. کہ جو خوارج کا فتنہ ابھرا تھا، یہ خوارج نے جنم لیا تھا، ان لوگوں نے بھی زبردستی کے بلا وجہ کے الزامات لگائے عثمان رضی اللہ عنہ پر، اور اس طرح سے جنگ کا وہ بھڑکایا. پھر مدینہ سے جو دوسرے کے بعد صحابہ تھے وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے تھے، اس کی بنا پر بھی یہ مدینہ میں پھر یہ فتنہ برپا ہوا. پھر ہم دیکھتے کہ جو جاہلی عصبیت جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ختم ہو چکی تھی، اور ہم سب جانتے کہ بنو امیہ اور قریش یہ دونوں میں پہلے سے ٹسل چلتا آ رہا تھا. اب اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں تو یہ ٹسل ختم ہو گیا تھا، یہ جاہلی عصبیت ختم ہو گئی تھی، اسلام نے اس کو ختم کر دیا تھا. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ چکے وہ بھی بنو امیہ سے تھے، تو یہ جو پرانی جاہلی عصبیت ہے وہ پھر ابھر کر سامنے آ گئی، اور اسی بنا پر پھر یہ آپس میں فتنہ اور فساد پیدا ہوا. جو باغی تھے ان کو شہ ملی اس بات پر، اور ان لوگوں نے یہ آپس کی خاندانی باتوں کو اور مزید ہوا دی، اور یہ فتنہ مزید آگے وہ لوگ فتنے کو بڑھاتے رہے، پھیلاتے رہے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا رک جانا، جو فتوحات تھیں وہ رک گئی تھیں، یعنی اتنی ساری جو فوج تھی اب وہ چونکہ فتوحات ختم ہو چکی تھی، رک گئی تھی، اب یہ فوج خالی بیٹھی تھی. اب خالی لوگ کیا کریں گے؟ ظاہر سی باتیں باتیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے افواہیں پھیلیں گی، اور بلا وجہ کی جب باتیں ہوں گی تو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. پھر لوگوں کے اندر جاہو منصب کی خواہش نے جنم لیا، لوگ توقعات رکھنے لگے تھے کہ ہم کو بھی منصب ملے، ہم کو بھی عہدہ ملے. حاسدوں کی زیادہ تعداد ہو گئی تھی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام تراشیوں کو انہوں نے بہت عام کر دیا تھا، جیسے کہ آج کا میڈیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نہیں کمپیٹ کر پائیں گے اس کو. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم علی رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ میں شروع کر لیں گے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بالکل ہی تھوڑا سا رہ گیا جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے بھی. تو ہم یہیں پر اس کو کلوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ سے کہا تھا کہ آج ہم ختم کر دیں گے، لیکن یہ سارے ریزنز لینا اصل میں ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو غلط باتیں ملی ہیں، اور جو لوگ ایک ذہنی الجھن کا شکار ہے کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، یا صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کیوں ہوا تھا، یا مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگ کیوں ہوئی، تو اس کے ریزنز جاننا ضروری ہے ہم کو کہ وہ کیا ریزنز تھے، کیا وہ اسباب تھے، کیا وہ عوامل تھے جس کی بنا پر آپس میں مسلمانوں کے اندر غلط فہمی کی بنا پر یہ جنگیں ہوئیں. لیکن اس فتنے پر بھی جلد ہی قابو پا لیا گیا ماشاءاللہ. اور یہ نہ سوچے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ان کا آپس میں کوئی نعوذ باللہ اختلاف تھا، ماشاءاللہ ان کے بہت بہترین تعلقات تھے، وہ لوگ خود ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رضامندی کا ٹائٹل دیا ہے. لہٰذا ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، صحابہ کرام پر کوئی جملہ ایسا ہم نہ کہیں یا استعمال کریں جس کی بنا پر ہماری ہی پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کا احترام کرنے والا بنائے، ان سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور ہم صحابہ کرام کی خوبیوں کو اپنانے والے بنے. وہ بھی انسان ہی تھے، کہیں اگر کوئی ان سے کچھ چھوٹی موٹی بھول سے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنی غلطیوں کو سمجھنے والے لوگ تھے. ہم کو بھی صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.